अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपकी दुनिया के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। सबसे पहले खबरें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी पर अमरीकी थिंक टैंक ने खदशा जाहिर किया है कि कश्मीर की हालिया सूरतहाल अफगान अमन अमल पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले आपने सुनी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत में मजहबी अकलियतों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है और उनके इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। कराची में वज़ीर ख़ारिजा की मसरूफियात के बारे में एक रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले आप प्रोग्राम के पहले घंटे में सुन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में दो साल पहले शुरू किया जाने वाला बस मंसूबे की तकमील में ताखीर और नित नए रुनुमा होने वाले नकायस के सामने आने से न सिर्फ अवाम और ख्वास की परेशानी का सिलसिला जारी है बल्कि इस मंसूबे को अब शेर व शायरी और तंज व मजाह में भी मकबूलियत हासिल हो रही है। गलत मनसूबाबंदी के बायस अब तक इस मंसूबे में 100 तब्दीलियां की गई हैं जबकि तामीर में ताखीर ने सूबे बिलखसूस पेशावर के तजारती और कारोबारी शोबों को शदीद मुतासर किया है। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट।
हुकाम ने पिशावर बस मंसूबे पर तामीराती काम को मुकम्मल करने का दावा करते हुए कहा है कि आइंदा चंद महीनों के अंदर इस पर बसें चलाने का काम शुरू हो जाएगा, मगर पिशावर के शहरी और माहिरीन इस मंसूबे के मुस्तकबिल के बारे में तजब्जब का शिकार है। सितंबर 2017 में लगभग 49 अरब रुपए की इब्तदाई अखराजात से शुरू की गई मंसूबे को साबिक वजीर आला परवेज खटक ने 6 महीनों के अंदर मुकम्मल करने का दावा किया था, मगर का हुक्काम और ठेकेदारों की नाकामी के बायस अभी तक इस मंसूबे पर काम जारी है, जिसकी असल वजूहात मंसूबे की डिजाइनिंग में तब्दीलियां और नकायस का सामने आना है। चंद रोज कबल 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस मंसूबे के 4 स्टेशनों में नकायस की निशानदेही के बाद तोड़फोड़ करके इस पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदार अलमजेब ने बस मंसूबे के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका को तफसीलात बताते हुए कहा,
एक्चुअली हमारे जो ना अभी फिनिशिंग का काम शुरू है ना, वो भी इंटरनेशनल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जब भी मुकम्मल हो गया फौरन इसको स्टार्ट ले लेंगे। फिनिशिंग का काम है और आईटीएस कंप्यूटराइजेशन का काम है, तो ये जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, इसमें मुख्तलिफ आइटम है ना, ये सिर्फ ये हमारा वो नहीं है कि सिर्फ रोड मुकम्मल कर दे फिर ये मुकम्मल हो गया।
पिशावर हाईकोर्ट में पहले से वक्तन वक्तन ये मनसूबा मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जेरबास आता रहता है। चंद रोज कबल समाअत के दौरान एक जज ने वाज़ह अल्फाज में कहा कि इसकी तकमील मौजूदा हुकूमत की बस में नहीं। जमीयत उलमाए इस्लाम पलेरामान ग्रुप के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मौलाना अमानुल्लाह हकानी ने एक बार फिर इस मंसूबे के बारे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
तो अभी मैं सुप्रीम कोर्ट को जाऊंगा इंशाल्लाह, और इस दफा मैं चेयरमैन नेब को भी पार्टी बनाऊंगा, इसके खिलाफ भी रिट पिटीशन करूंगा, क्योंकि उनको सब कुछ का पता है लेकिन उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली है।
मौलाना अमानुल्लाह ने पिछले साल पिशावर हाई कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर किया था, जिसमें पिशावर हाई कोर्ट ने नेब को बस मंसूबे में तहकीकात करने की हिदायत की थी, मगर नेब की जानिब से अभी तक इस सिलसिले में किसी किस्म की पेशरफ्त की इतला नहीं मिली है। पिशावर बस मंसूबे में पहली बार नकायज की निशानदेही करने वाले इंजीनियर गौर खान ने इस मंसूबे की मुस्तकबल को तारीख करार देते हुए कहा,
मौजूदा जो शक्ल है और जो सूरत है, इसमें अगर ये बन भी जाता है तो ये रोड के लिए, ट्रैफिक के लिए और शहर के लिए इसे बड़े मसाइल पैदा होंगे, इसको गिराना पड़ेगा।
अभी तक इस मंसूबे पर लगभग 70 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आसाम में शहरियों के कौमी रजिस्टर NRC में तकरीबन 20 लाख अफराद के नामों की अदम शमूलियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि हतमी फहरिस्त की इशाअत के बाद इतनी बड़ी तादाद की तकदीर गैर यकीनी हो गई है। उसने आसाम हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्रिब्यूनल शफाफियत के साथ और कौमी और बैन अल-अक़वामी कवानीन के मयार के मुताबिक काम करें। मजीद तफसील नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की इस रिपोर्ट में।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत के सरबराह आकार पटेल ने कहा है कि गैर मुल्कियों से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल, जो कि लाखों अफराद की भारतीय शहरियत का फैसला करेंगे, नीम अदालती अदारे हैं जहां गैर मुल्की करार दिए गए लोगों पर यह जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करें कि वो भारतीय शहरी हैं। उनके मुताबिक मुतअद्दिद रिपोर्टों से पता चलता है कि इन ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई मनमानी है और उनके ऑर्डर जानिबदाराना और इम्तियाजी हैं। इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि किसी शख्स को मनमाने ढंग से या गैर वाज़ह बुनियादों पर उसकी شہریت سے محروم نہ کیا جائے۔ انسانی حقوق کی ایک کارکن اور فورم فار سول رائٹس کے چیئرمین سید منصور آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پورا معاملہ سیاسی ہے اور یہ اقلیتوں کو ہدف بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔
دیکھیے بالکل بےچارے ان پڑھ لوگ ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر ہر سال اجڑ جاتے ہیں اور ہر سال بستے ہیں، تو ان کے پاس کہاں سے وہ ڈاکومینٹری پروف مل سکتے تھے کہ وہ سن 1951 میں وہاں تھے یا اس کے بعد میں 1964 کے اندر وہاں کے ووٹر لسٹ میں تھے۔ اچھا، ووٹر لسٹ پر جس کو بنیاد بنایا جائے سر صاحب، اس میں ایک بڑی خرابی ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ نام صحیح نہیں لکھے جاتے۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر کے ساتھ اسپیلنگ اس میں یہ ہو گئی اور اس میں یہ ہو گئی، چنانچہ یہ پوری ایکسرسائز، چاہے اس میں کوئی بھی کسی بھی کمیونٹی کے لوگ آئے ہوں، وہ مظلوم ہے سارے کے سارے۔ دنیا کا کوئی ملک اپنے شہریوں کے ساتھ میں ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا، ان کو اتنی بڑی جیت کے اندر مبتلا نہیں کرتا تو وہ یہ بتلائے کہ ان کے آبا و اجداد 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 70 سال پہلے تو آئے تھے اور یہاں آ کر رہ رہے ہیں، اس کا پکا ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف ہو۔
این آر سی کی حتمی فہرست کی اشاعت کے بعد مختلف سیاسی پارٹیوں اور متاثرین کے درمیان سخت غم و غصہ ہے۔ آسام کے سابق وزیر اعلیٰ ترون گوگوئی نے کہا کہ جس طریقے سے نیشنل رجسٹر تیار کیا گیا اور حتمی فہرست شائع کی گئی، میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ بی جے پی خود اس سے خوش نہیں ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس کام میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ آسام کے نائب وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے کہا کہ اس فہرست کے بعد غیر ملکوں کو نکال باہر کرنے کی ہماری امیدیں دم توڑ گئیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ بنرجی نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر صدمہ پہنچا ہے کہ گورکھا برادری کے 1,00,000 افراد کے نام فہرست سے غائب ہیں۔ انہوں نے حتمی فہرست کو ایک ناکامی بتایا اور کہا کہ اس نے ان تمام لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے جو اس کی آڑ میں سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ آسام میں 40,00,000 غیر قانونی تارکین وطن کا امت شاہ کا مفروضہ بے نقاب ہو گیا۔ دریاسنا سونت پور ضلع میں ایک خاتون نے اس افواہ کے بعد کہ کا نام این آر سی میں نہیں آیا ہے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ ضلع انتظامیہ نے اس سے انکار کیا کہ اس واقعہ کا تعلق این آر سی سے ہے، لیکن 42 سالہ سارا بیگم کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنا نام شامل نہ ہونے کی خبر سن کر کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔ یاد رہے کہ این آر سی کی حتمی فہرست میں 3,10,00,000 افراد کے نام شامل ہیں اور تقریباً 20,00,000 افراد کے نام غائب ہیں۔ اگر وہ 120 دنوں کے اندر اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکے تو انہیں غیر ملکی قرار دے دیا جائے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
ایک ایسے وقت میں جب طالبان اور امریکہ کے درمیان امن بات چیت کا نواں دور اتوار کو ختم ہوا ہے، طالبان نے 2 روز کے دوران ایک دوسرے افغان شہر پر حملہ کیا ہے۔ بغلان میں عہدیداروں نے بتایا کہ باغیوں نے صوبے کے دارالحکومت کے مضافات پر حملہ کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ جنگجوؤں نے پل خمری کے اطراف میں واقع افغان سیکیورٹی پوسٹ پر دھاوا بول دیا اور اب وہ صوبائی دارالحکومت کے اندر ہیں۔ مجاہد نے بتایا کہ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسی اثنا میں امریکہ کے ایل چی زلمے خلیلزاد نے اتوار کو ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ انہوں نے دوحا میں طالبان کے ساتھ امن بات چیت کا نواں دور ختم کیا ہے اور اب وہ افغان لیڈرز کو باغیوں کے ساتھ اپنی بات چیت سے آگاہ کرنے کے لیے کابل روانہ ہو رہے ہیں۔ خلیلزاد کی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم ایک ایسے سمجھوتے کے انتہائی نزدیک ہیں جس سے تشدد میں کمی آئے گی اور وہ افغانوں کے لیے مل بیٹھ کر ایک ایسے قابل احترام اور پائیدار امن اور ایک ایسے متحدہ اقتدار اعلیٰ کے مالک افغانستان کے لیے مذاکرات کا دروازہ کھول دے گا جو امریکہ، اس کے اتحادیوں یا کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہ ہو۔ یہ الفاظ تھے زلمی خلیلزاد کی ٹویٹ کے۔ طالبان کا اصرار ہے کہ اس کے جنگجوؤں کو بدستور قندوز میں قبضے میں لی جانے والی پوزیشنز پر کنٹرول حاصل ہے، جبکہ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری فوجوں نے حملہ آوروں کو شکست دے دی ہے۔ روس نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ شام کے صوبے ادلب میں فضائی حملے کر کے علاقے میں جنگ بندی کے معاہدے کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ روسی اکہان نے کہا کہ ہفتے کے روز ترکی اور روس کو اطلاع دیے بغیر فضائی حملے کیے گئے۔ ہفتے کے روز امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی افواج نے شمالی اندلیب میں قائم القاعدہ کے ٹھکانوں میں مقیم القاعدہ کے لیڈروں کو نشانہ بنایا ہے۔ برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق اس حملے میں کم از کم 40 عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی یمن میں ایک حراستی مرکز پر سعودی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملے میں 100 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. یہ اتحاد ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں سے لڑ رہا ہے. ریڈ کراس نے بتایا کہ ٹیمیں بچ جانے والوں کو ملبے میں تلاش کر رہی ہیں. سعودی قیادت والے اتحاد کا کہنا ہے کہ اس نے دمار میں جس تنصیب کو نشانہ بنایا تھا وہاں ڈرونز اور میزائل رکھے جاتے تھے اور بقول اس کے سویلنس کی حفاظت کے لیے تمام پیشگی انتظامات کیے گئے تھے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ یہودی بستیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے میں ضم کر دیں گے. ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حامی مظاہرین جلسے جلوسوں کے ایک اور دن کے لیے ایئرپورٹ اور بسوں کے اڈوں پر جمع ہو رہے ہیں. حکام نے ایئرپورٹ جانے کے لیے ایکسپریس ٹرین سروس بند کر دی ہے. بہرحال ایئرپورٹ سے آنے والی ٹرین سروس بدستور کام کر رہی ہے. ہانگ کانگ کے بیشتر شہریوں کو بلوا پولیس کی گزشتہ دن کے اس فیصلے پر غم و غصہ ہے جو دو سب وے اسٹیشنوں پر دھاوا بول کر مسافروں کو زدوکوب کرنے سے متعلق ہے. پولیس کی ترجمان نے رپورٹرز کو بتایا ہے کہ مظاہرین کی مزاحمت کے جواب میں پولیس نے مناسب طاقت کا استعمال کیا تھا. اور بھارتی حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی اور اس کے بعد علاقے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں امریکی میڈیا کیا کہتا ہے، سنتے ہیں سارا زمان کی اس رپورٹ میں.
بھارت نے 5 اگست کو کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کا اعلان کیا. امریکہ کے معروف ترین اخبارات میں سے ایک نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ نے اسی روز اپنے ادارے میں اس خبر کو موضوع بنایا اور بھارت کے اس فیصلے اور اس کے ساتھ اٹھائے جانے والے سخت سیکورٹی اقدامات کو خطرناک اور غلط قرار دیا. اخبار نے لکھا کہ اس سے خونریزی ہوگی اور پاکستان کے ساتھ تناؤ بڑھے گا، اور اخبار نے یہ تجویز دی کہ امریکہ، چین، اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتیں جن کا بھارت اور پاکستان پر اثر و رسوخ ہے، انہیں جلد کچھ کرنا چاہیے. بھارتی حکومت کا موقف رہا ہے کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد وادی کشمیر میں امن ہے، اور جمعہ 9 اگست کو جب مظاہروں کے ویڈیو سامنے آئیں تو حکومت نے انہیں جعلی اور پھر پرانی کہہ کے مسترد کر دیا. لیکن نیو یارک ٹائمز نے دکھایا کہ ان کے کیمرے اس سے کچھ مختلف دیکھ رہے ہیں جو بھارتی حکومت کہہ رہی ہے. نیو یارک ٹائمز کی ایک ویڈیو رپورٹ میں وادی میں مظاہرے دیکھے جا سکتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آنسو گیس کے استعمال سے ہلاک ہونے والی ایک خاتون اور چھرے والی بندوق سے زخمی ہونے والوں کی کہانیاں بھی پیش کی گئی ہیں. اخبار نے معروف بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے کا مضمون شائع کیا جس میں وہ لکھتی ہیں کہ یوم آزادی پر میرا بھارت مہان کے نعرے تو لگ رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ایسا محسوس کرنا مشکل ہے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ حکومت کسی اور ہی راستے پہ چل پڑی ہے. جبکہ اسی اخبار کے لیے پاکستانی مصنف اور صحافی محمد حنیف نے اپنے مضمون انڈیا اینیکسز کشمیر اینڈ برنگز اس بیک ٹو پارٹیشن میں بھارت میں انتہائی دائیں بازو کی سوچ میں تشویشناک اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی محدود آپشنز کا ذکر بھی کیا. نامور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھی بھارتی حکومت کے ان دعووں کو غلط ثابت کر دیا کہ وادی میں حالات پرامن ہیں اور مظاہروں کی ویڈیوز جعلی یا پھر پرانی ہیں. اخبار نے 16 اگست کو اپنے ادارے میں کشمیر میں انفارمیشن بلیک آؤٹ کو موضوع بنایا. اخبار نے مزید لکھا کہ مودی جی نے ہندو قوم پرستوں کا ایک پرانا خواب چاہے پورا کر دیا ہو، انہوں نے بھارتی جمہوریت پر ایک دھبا بھی لگا دیا ہے. امریکی کیبل نیوز چینل سی این این کشمیر سے زمینی حالات کی مسلسل رپورٹنگ کر رہا ہے. پاکستان اور بھارت کی قیادت کے بیانات کی خبریں بھی شائع ہو رہی ہیں. نیٹورک کی ویب سائٹ کے لیے ایک مضمون ایز انڈیاز بلیک آؤٹ لیوز کشمیر ان دا ڈارک، یو ایس مسٹ اسٹینڈ فار فری ایکسپریشن میں مائیکل ڈی ڈورا اور عالی افتخار نے بھارت کے دورے پہ جانے والے اعلی امریکی سفارتکاروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی حکومت پہ زور دیں کہ کشمیر میں فون اور انٹرنیٹ سروسز بحال کی جائیں. تو امریکی میڈیا کشمیر میں جاری ہلچل پر اپنے قارئین اور ناظرین کو باخبر تو رکھ رہا ہے. یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ جب واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز جیسے بڑے نام کچھ لکھتے ہیں تو واشنگٹن میں اس پہ غور کیا جاتا ہے. اب تک کم سے کم 4 ڈیموکریٹک ارکان کانگریس کشمیر کے معاملے پہ بات کر چکے ہیں. انہوں نے بھارت کے اقدامات پر تنقید کی ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں. لیکن جہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ کیا کردار ادا کرتا ہے، اس کا فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ اپنے ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کرے گی.
اور امریکہ کے نیچرل ہریکین سینٹر نے آج اتوار کی صبح کہا ہے کہ سمندری طوفان ڈورین مزید طاقت پکڑ کر اب 5ویں کیٹیگری کا طوفان بن گیا ہے. 260 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہواؤں کے ساتھ یہ طوفان ایجنسی کے الفاظ میں تباہ کن ہے. یہ مغرب میں شمال مغربی بہاماس کے جزیرے اباکو کی جانب 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے جو ایک مقبول تفریحی مقام ہے. تاہم ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ متوقع طور پر امریکی ریاست فلوریڈا تک پہنچنے تک آئندہ 1-2 دن میں اس کی رفتار کم ہو جائے گی. ادارے کے مطابق یہ پیر سے منگل تک فلوریڈا کے قریب پہنچ جائے گا. ٹیکساس میں پولیس نے کہا ہے کہ ریاست کے مغربی حصے میں ہفتے کو ہونے والی ایک شوٹنگ میں مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر کم از کم 7 ہو گئی ہے. اس واقعے میں حملہ آور بھی ہلاک کر دیا گیا تھا. اور کل یعنی پیر کو پورے امریکہ میں یوم محنت منایا جا رہا ہے، سارے ملک میں تعطیل ہوگی۔ اس دن کو منانے کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا تھا۔ امریکہ میں مزدوروں کی یونینز کام کر رہی ہیں اور اپنے کارکنوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، پروگرام آپ کی دنیا، میں ہوں میزبان یاسمین جمیل اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس۔ سب سے پہلے آج کے پروگرام کی تفصیل۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے شعبے میں روزگار کی تربیت دینے والے ایک ادارے درشل کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، اور یہ معلومات فراہم کریں گے درشل کے پروگرام مینیجر زاہد نواز۔ اس کے بعد ہم آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی ورلڈ اکنامک آرڈر پر بین الاقوامی اقتصادی ماہرین کے ایک فورم کی کانفرنس کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کانفرنس میں پاکستان سے شرکت کے لیے منتخب ہونے والی ایک سوشل انٹرپرینیور ڈاکٹر رخشندہ پروین اس بارے میں گفتگو کریں گی۔ کراچی میں ایک ایرانی کیفے پر سنیے گا ایک فیچر رپورٹ، اور ایک رپورٹ امریکہ میں مسلم ہاؤس سروسز پر، اور اگر ممکن ہوا تو امریکہ میں ڈانس تھراپی پر بھی ایک رپورٹ شامل کریں گے۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ٹیکنالوجی بورڈ کے تحت وہاں کے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے شعبے میں روزگار کی تربیت دینے کے لیے ایک پروجیکٹ جاری ہے جس کا نام ہے درشل۔ اس کے پروگرام مینیجر زاہد خان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا اور یہ کس انداز سے جاری ہے۔ تو چلیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد نواز صاحب۔
وعلیکم السلام۔
بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ تو زاہد نواز، یہ بتائیے کہ کے پی آئی ٹی بورڈ جو ہے، یا خیبر پختونخوا کا جو آئی ٹی بورڈ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، یہ کب قائم ہوا اور یہ کیا کچھ کر رہا ہے اس وقت جس کے تحت پھر آپ کا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے؟
کے پی آئی ٹی بورڈ، آئی ٹی بورڈ جو تقریباً 3 سال پہلے جس نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا پشاور میں، اور اس کا مین جو مقصد یہی ہے کہ پورے کے پی کے اندر جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو یہ بورڈ مینج کر رہا ہوتا ہے، اسے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس میں جو پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں پرابلمز کو سالو کر رہا ہوتا ہے، نئی ٹیکنیک، نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہوتی ہے وہ مختلف اداروں میں یہ ڈفرنٹ اسپیکٹ کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی مانیٹرنگ کے پی کے اندر ہوتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر آئی ٹی کے سیکٹر کے لحاظ سے، تو یہ آئی ٹی سیکٹر میں کے پی آئی ٹی بورڈ اس کا مینج کر رہا ہوتا ہے۔
تو اس بورڈ کے تحت آپ نے کہا کہ آپ کا ایک پروجیکٹ ہے درشل، جو آپ نے یہ بتایا کہ کے پی آئی ٹی بورڈ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، تو کچھ بتائیے کہ درشل سے کیا مراد ہے اور اس یہ جو پروجیکٹ ہے یہ نوجوانوں کے لیے یا خواتین کے لیے ان کو امپاور کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے؟
اچھا، یہ اس طرح ہے کہ یہ کے پی آئی ٹی بورڈ کے اندر ہمارے بہت سے پروجیکٹ ہوتے ہیں، اس میں سے یہ ایک پروجیکٹ ہے درشل۔ درشل بیسیکلی پشتوں کا لفظ ہے جس کی مطلب ہوتے ہیں پشتوں میں کہ انٹرنس کے، جو دروازہ کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، جو انٹرنس ہوتی ہے اس کو پشتوں میں درشل کہتے ہیں۔ تو اسی لفظ کو لیتے ہوئے انہوں نے اس پروجیکٹ کو نام بھی درشل دیا کہ ہم نے ہمارے جو ینگ گریجویٹس ہوں گے وہ اگر آئی سی ٹی کی فیلڈ میں اگر جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک درشل، وہ ایک راستہ ہوگا جس کی سے گزر کے وہ آئی سی ٹی کی فیلڈ میں جائیں گے، اس دنیا میں جائیں گے، اپنا کارنامے، اپنی کاوشیں اور جو بھی ان کے ٹارگیٹ ہے، مائل اسٹون ہے، وہ چینج کریں گے۔ بڑا پروجیکٹ اس لحاظ سے ہے، پورے کے پی میں 7 لوکیشنز پہ ہمارے پورے سب آفیسز ہیں، اور پورے پاکستان میں سب سے بڑا انکیوبیشن سینٹر بھی ہے، جو بیک وقت آپ کے پاس تقریباً اس مرتبہ سیکنڈ کوہٹ میں ہمارے 40 اسٹارٹ اپس ہم نے آن بورڈ کیے ہیں۔ اتنے اسٹارٹ اپس کسی بھی پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ کسی بھی اس میں انکیوبیشن میں اتنی بڑی اماؤنٹ اوپر اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو جتنے بھی ینگ گریجویٹس ہوتے ہیں اگر ان کے پاس آئی سی ٹی بیسڈ کوئی آئیڈیا اگر ہے اور وہ اس آئیڈیا کو ایک بزنس کے طور پہ کمپنی یا فرم بنانا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ بہت سے بچے یا بچیاں یا لڑکے یا لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت انٹیوٹیو، بہت اٹریکٹیو آئیڈیا ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس فائنینشلی طور پہ اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس آئیڈیا کے اوپر کام کر سکے اور اسے عملی جامعہ بنا سکے۔
آپ خود یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور یا کالجز میں جاتے ہیں یا کوئی اور بھی ذریعہ ہوتا ہے جس سے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں؟
اکثر میں جس وقت میری جب بھی روڈ شوز ہوتے ہیں تو یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی کتنے ایسے بچے ہیں یا بچے ہیں کہ جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس آئیڈیا ہے, تو بہت سے آپ اٹھ جاتے ہیں. تو جس وقت میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر کام کیا, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس اتنا فائنانس نہیں ہے کہ ہم اپنا اس کے اوپر کام کر سکیں, ہمارے جو ٹیم ہوگی ٹیم کو ہم پیسے اتنے نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر سکے, ہمارے پاس لوکیشن نہیں ہے, آفس نہیں ہے, ہمارے پاس یوٹیلیٹی بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس کچھ ایسے اسکلس کی کمی ہمارے پاس آتی رہتی ہے, لیکن ہمارے پاس صحیح آئیڈیا ہے, انرجی ہے. تو ہم اس سے میں ان سے کہتا ہوتا کہ اگر یہ سارے بیریئر اگر جو آپ کے راستے میں آ رہے ہیں, جو آپ کو نہیں کرنا دے رہے, بزنس نہیں کرنے دے پا رہے, اگر ان بیریئرس کو اگر ہم ریموو کر دیں, اور یہ درشل جو پلیٹ فارم ہے یہ ریموو کر دیں, تو کیا آپ بزنس کریں گے؟ تو وہ سب ماشاء اللہ خوشی سے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں, ہمیں اگر یہ چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں تو ہمیں ایک بزنس لے کے آگے جا سکتے ہیں.
تو آپ
خیر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ درشل وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کے سارے جتنے بھی بیریئرز ہیں وہ ختم کیے جائیں گے, اور آپ بزنس کے لیے اپلائی کریں, ہم آپ کو انشاءاللہ ہیلپ کریں.
کہاں کہاں اب تک آپ کی یہ جو لوکیشنز ہیں, اور کیا وہاں آپ کے دفاتر ہوتے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں, یا آپ اپنی ویب سائٹ کے تھرو یہ سارا کام کرتے ہیں؟
مختلف لوکیشنز میں ہمارے فزیکلی ہمارے آفیسز ہیں, پورا انکیوبیشن سینٹر ہوتا ہے میڈم وہاں پہ, اور اسے ایک تو ہوتا ہے میڈم نارمل طریقے سے ہم اسے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہوں, نہیں وہ ایک پروفیشنل طریقے کا, وہ پوری ہمارے پاس بلڈنگ ہوتی ہے, پورا انکیوبیشن سینٹر ہوتا ہے جس میں کو ورکنگ اسپیس بھی ہوتی ہے, جس میں ہمارے پاس جو ٹیم ہوتی ہے وہ ٹیم ساری کی ساری اس کے اندر پانچ ٹیمیں ایک لوکیشن کے اوپر ہم انکیوبیٹ کرتے ہیں. تو جو کوشچن ہے کہ کتنی لوکیشنز میں ہیں, تو اب ہمارے پاس ٹوٹل اب مردان میں ہے, سوادی میں ہے, سوات میں ہے, دو پشاور میں ہے, ایک بنو میں ہے, اور ایک ایبٹ آباد میں ہے.
اچھا, تو ان سات لوکیشنز پر باقاعدہ آفس ہیں جہاں آپ جو نئے اسٹارٹ اپس ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ بھی دیتے ہیں, ان کو مشورے بھی دیتے ہیں ایکسپرٹس کے, وہ بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کو اپنے کام کرنے کے لیے جگہیں بھی دیتے ہیں. اپنے کام کرنے کی جگہوں سے کیا مراد, کیا اگر وہ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں صرف ٹریننگ لے گا, یا اس کو آن جو مختلف کسی جگہوں پر جا کر بھی پریکٹیکلی کچھ کرنے کے لیے انہیں مواد یا جگہ فراہم کی جاتی ہے؟
سب سے پہلے اس طرح ہے کہ ہمارا جو اسٹرکچر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سکس منتھ کے لیے ہر اسٹارٹ اپ ایک مارا سکس منتھ کا ہمارا ایک کوہارٹ ہوتا ہے, کوہارٹ میں ایک کوہارٹ میں ایک لوکیشن پہ ہماری میکسیمم فائیو ٹیمز ہوتی ہے. ایک اسٹارٹ اپ پریزنٹ کرتا ہے ایک آئیڈیا کو, اگر ایک کوئی بھی بچہ یا بچی کوئی بھی لڑکا یا لڑکی ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ آئیڈیا, ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس کی میکسیمم اس میں ٹیم کی فور ممبر ہو سکتے ہیں, منیمم ٹو ہوتے ہیں, تو ان فور کو اگر ہم میکسیمم کنسیڈر کیے جائیں کہ ایک اسٹارٹ اپ کے اندر میکسیمم فور ہوں گے اور وہ ایک ہی آئیڈیا ہوگا, وہ فور چیئر, اس کے ٹیبل, اس کے ساری انوائرمنٹ ہم اپنے انکیوبیشن سینٹر میں پرووائڈ کرتے ہیں.
تو کتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں؟
سب سے پہلی ہے کہ سی آئی ایل جس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی انوویشن لیب. کمیونٹی انوویشن لیب میں جو ہمارے پاس اسٹارٹ اپ اپلائی کرتے ہیں کمیونٹی سے, چاہے وہ گریجویٹس یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اس سے کر چکے ہیں, تو وہ ہمارے پاس جس وقت اپلائی کرتے ہیں تو اس میں مکس ہوتا ہے. اس میں مکس کا یہ مطلب ہے اس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں برابر ہوتے ہیں, ان کا جو اسٹارٹ اپ جو ٹیم ہوگی اس کا جو لیڈ کر رہی ہوگی, چاہے وہ لڑکی ہو سکتی ہے وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے, اور اس پوری ٹیم میں سارے لڑکے بھی ہو سکتے ہیں ساری لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو ایک یہ ہمارا پہلو ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس دونوں جینڈر برابر ہوتے ہیں. ایک پہلو ہمارا یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آئی ایس, جینڈر انکلوسیو اسپیسیز, وہ بھی انکوبیشن ہی کرتے ہیں, وہ بھی اسٹارٹ اپس کو بھی ہم لیتے ہیں, لیکن وہ پیورلی صرف لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے. جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اگر اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں تو وہ ان کو ہم لے کر آتے ہیں. اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جس کمیونٹی انوویشن لیب میں لڑکیاں کہتی ہیں کہ جی ہمیں علیحدہ اسپیس چاہیے, ہم علیحدہ بیٹھنا چاہتی ہیں, ہماری ٹیم پوری علیحدہ بیٹھنا چاہتی ہے ہمیں, تو اس کے لیے ان کو ہم نے علیحدہ کیا تھا کہ ان کو ایک فیمیلس کو امپاور کیا جا سکے, ان کو ایک ان کو زیادہ کوٹا دیا جا سکے, ان کو ایک زیادہ موقع مواقع دیے جا سکیں, ایسا نہ ہو جو پہلے سی آئی ایل میں ہے وہ سارے کے سارے لڑکے آ جائیں تو پھر لڑکیوں کو موقع نہیں مل سکتا تھا. تو ہم نے اس کو بالکل ڈفرینٹ کر دیا ہے تاکہ لڑکیوں کے لیے علیحدہ کوٹا ہو گیا ہے, لڑکیاں اس میں بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور جی آئی ایس میں بھی اپلائی کر سکتی ہیں.
اور ایک انڈیویجول کو کتنی گرانٹ دیتے ہیں, اور یا ایک گروپ کو کتنی گرانٹ دیتے ہیں کہ وہ کوئی نئی کمپنی قائم کر سکے, علاوہ ان جگہوں کے جو آپ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں؟
فی بندے کو اسٹارٹ اپ کے ایک ایک بندے کو ہم 30,000 روپے فائنینشلی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں پر منتھ. یہ 6 مہینے کا ڈیوریشن ہوتا ہے ہمارے پاس.
ہر انڈیویجول کو 1,80,000 روپے ملتے ہیں جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے, اور وہ ٹوٹل آپ نے کہا کہ 40 ہوتے ہیں ایک سال میں.
بالکل
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جو 40 جب آپ نے ان کو دے دیا تو ان کی پھر گائیڈنس بھی تو آپ کرتے ہوں گے, ان کو جو ٹریننگ دیتے ہیں وہ کون دیتا ہے اور کس طرح کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے؟
اسکلز کو اپلفٹ کرنے کے لیے تو ہم پورے پاکستان میں سے بیسٹ مینٹورز جو ہوتے ہیں جو مختلف فیلڈ کے ہوتے ہیں, جس طرح مارکیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گیا, ہاؤ ٹو رجسٹر کمپنی ہو گیا, ہاؤ ٹو پچنگ ہو گیا, مختلف ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, ماڈیولز ہوتے ہیں. تو ان مختلف ماڈیولز میں پورے پاکستان سے بیسٹ جو ہمارے پاس مینٹورز ہوتے ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہفتے میں ایک ماڈیول ہمارا ان کے ساتھ ماڈیول ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فائنینشلی طور پہ بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ ان کو مینٹورز بھی دے رہے ہوتے ہیں.
تو اسے مارکیٹ میں چیزوں کو لانے کا بھی موقع فراہم کرتے ہیں.
6 مہینے جو ہی ہمارے کمپلیٹ انکیوبیشن ان کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے جس وقت, تو پھر آگے ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے. تو دوسرا پروجیکٹ ہے آئی ٹی پارک کے نام سے. آئی ٹی پارک میں وہ جو آلریڈی جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو بن چکی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے میڈم, وہ ان کو ہم ادھر لے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ جس وقت اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو 7 سال کے لیے پورے کا پورا ایک آفس دے دیا جاتا ہے, جس میں پہلے 2 سال میں 80% جتنی بھی اس کے ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ کے پی آئی ٹی بورڈ بیئر کرتا ہے, 20% وہ خود بیئر کرتے ہیں. پچھلے سال میں جا کے پھر 50-50 پہ چلا جاتا ہے, جس وقت وہ آلریڈی مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, تو وہ اپنا کام ان کا چل پڑتا ہے. تو پھر جس طرح ہوتا ہے کہ ان کے جو ایکسپنسز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے آفس کا خرچہ, ان کی یوٹیلیٹیز, اس کی بلڈنگ, اس کا جو بھی اس میں یوٹیلیٹیز ہوتے ہیں, تو وہ 50% پھر وہ پے کرتے ہیں, 50% ہم پے کرتے ہیں. آخری سال میں جا کے یہ ریورس ہو جاتا ہے کہ پھر 80% وہ خود پے کرتے ہیں, 20% ہم پے کرتے ہیں. اس طرح وہ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. کچھ 7 سال لگانے سے پہلے کہتے ہیں کہ نہیں جی, اب ہماری کمپنی کچھ بڑی ہو چکی ہے یا ابھی ہم آپ کے پاس نہیں رکتے, اب ہم باقاعدہ اس کے ہیڈ آفس ہم بنانا چاہتے ہیں. تو وہ مارکیٹ میں 100% پراپرلی مارکیٹ میں اتر جاتے ہیں.
اچھا,
ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹارٹ اپ ہمارے پاس ہو جاتا ہے. سم ٹائم میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا 6 مہینے ہم ایکسلریٹر پروگرام کرواتے ہوتے ہیں, انویسٹر ہم بلاتے ہیں, مختلف انویسٹرس کی ہمارے پاس میٹنگز ہوتی ہیں, سیشنز ہوتے ہیں, جن کے سامنے یہ اسٹارٹ اپس آتے ہیں, وہ پچ کرتے ہیں کہ جی ہمارا آئیڈیا. اگر کسی انویسٹر کو کوئی آئیڈیا پسند آ جاتا ہے تو وہ جو اسٹارٹ اپ کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کے آپس میں ان کی بات چیت کروا دیتے ہیں. تو ان کے درمیان میں جو معاہدہ آپس میں طے ہو جاتا ہے وہ ہماری نگرانی میں ہمارے ہوتے ہوئے ہم اس کی باقاعدہ اس کا آپس میں ایگریمنٹ کروا دیتے ہیں. ایگریمنٹ کروانے کے بعد اب وہ دونوں آپس میں کیا کرتے ہیں کہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں.
ابھی تو آپ کے ادارے کو 3 سال ہوئے ہیں, تو ابھی تک کوئی ایسے اسٹوڈنٹس یا ایسے جو نئے بزنس مین ہیں, کتنی ان کی تعداد ہو چکی ہے جو کہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں؟
اچھا میڈم, اس طرح کہ یہ ہمارا ابھی سیکنڈ کوہارٹ چل رہا ہے. فرسٹ کوہارٹ ہمارا چلا تھا اگست 2018 میں, تو اس میں 3 لوکیشن صرف ایکٹیو تھی, اس پہ صرف 13 اسٹارٹ اپ نے اپلائی کیا تھا, ہم نے آن بورڈ کیے تھے. تو پہلے 13 اسٹارٹ اپ میں اوور آل میڈم 39.4 ملین روپیز ریونیو جنریٹ ہوا ہے 6 مہینے تک, اور جو ایچ آر انہوں نے کریٹ کیا ہے تو وہ راؤنڈ اباؤٹ 80 ایچ آر انہوں نے کریٹ کیا. سیکنڈ کوارٹر ہمارا اسٹارٹ ہوا 1 جولائی 2019 سے, اس میں ہماری لوکیشن 3 سے بڑھ کے 7 ہو گئی ہیں, اور اسٹارٹ اپس جو ہم نے آن بورڈ کیے ہیں تو اس مرتبہ 40 اسٹارٹ اپ ہمارے آن بورڈ ہوئے. ہماری جو ویب سائٹ ہے جو کانٹیکٹ کرنے کے لیے وہ www.durshal.com ہے. درشل کی اسپیلنگ durshal.com ہے. ہر 6 مہینے کے بعد میڈم ہمارا یہ ایک پورٹل ہاؤ ٹو اپلائی یا اپلائی ناؤ کا اوپن ہو جاتا ہے, جس میں پوری کمیونٹی کے کے پی میں جتنے بھی ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اصل میں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ینگ گریجویٹس کو یہ انوائرمنٹ, یہ پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ وہ اپنے آئیڈیا کو اس کے اوپر ورک کر کے اسے ایک کمپنی یا فرم بنا سکے.
بے شکریہ زاہد نواز صاحب.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
جی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام آپ کی دنیا، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے شعبے میں روزگار کی تربیت دینے والے ایک ادارے درشل کے بارے میں، اور یہ معلومات فراہم کر رہے تھے درشل کے پروگرام مینیجر زاہد نواز. اور اب ہم آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی ورلڈ اکنامک آرڈر پر بین الاقوامی اقتصادی ماہرین کے ایک فورم کی کانفرنس کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے. اس کانفرنس میں پاکستان سے شرکت کے لیے منتخب ہوئی ہیں ایک سوشل انٹرپرینیور ڈاکٹر رخشندہ پروین، جو اس وقت اسلام آباد سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر رخشندہ پروین صاحبہ.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ ہمارے پروگرام آپ کی دنیا میں وقت نکالنے کا. کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو اس کانفرنس کے بارے میں، جس کے لیے دنیا بھر سے اقتصادی ماہرین شریک ہو رہے ہیں اور پاکستان سے آپ کو اس میں منتخب کیا گیا ہے. یہ کانفرنس کب ہو رہی ہے اور اس میں کیا کیا کچھ ہونے والا ہے؟
بہت شکریہ یہ موقع دینے کا کہ میں ورلڈ اکنامک آرڈر ایک فورم ہے جو کہ ایک جرمنی کی آرگنائزیشن ہے فریڈرک نیومین فاؤنڈیشن، انہوں نے یہاں نارتھ امریکہ میں قائم کیا ہے. ان کے توسط سے 6-9 ستمبر کو یہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں پاکستان سے مستمیت بہت ہی مشہور اور بہت ہی ایکسپیرینسڈ اکانومسٹ ڈاکٹر منظور احمد صاحب بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 15-20 ممالک کے اس میں جو ہیں ڈیلیگیٹس ہوں گے، اور ان سب میں خواتین بھی ہیں. اور یہ اصل میں ایک الومنائی کانفرنس ہے کہ ورلڈ اکنامک آرڈر نے پچھلے برسوں میں جتنے سیمینارز کانفرنسز ساری ٹورس منعقد کیے، تو اس میں سے انہوں نے کچھ اپنے جو ہیں الومنائی ان کو منتخب کیا، جس میں میں اور ڈاکٹر منظور احمد بھی شامل ہیں. اس کانفرنس میں آگہی کے حوالے سے کئی نشستیں ہوں گی، کچھ گلوبل اکانومی میں کچھ چیلنجز ہیں ان کو بھی حل کرنے کے طریقے سوچے جائیں گے. اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت اور دلچسپ فارمیٹ یہ ہے کہ تمام شرکا کو مختلف پینلز میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ وہ کسی ایک خاص موضوع پر اپنی ایکسپرٹیز کا اور اپنی لرننگز کا اور اپنے تجربے کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں، اور ایک انٹریکٹیو ماحول میں اس پہ ایک مکالمہ اور بات چیت جو ہے وہ شروع ہو سکے. اور اس میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو کہ سوشل انٹرپرینرشپ یا کمرشل انٹرپرینرشپ سے وابستہ ہیں، موراکو سے ہیں، اس کے علاوہ انڈیا سے بھی ہیں، اور افریقی ممالک کے اس میں ڈیلیگیٹس بھی ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی ہیں، یورپ سے بھی ہیں، اور ظاہر ہے امریکہ سے بھی ہیں. تو ایک یہ بہت ہی بھرپور قسم کا پروگرام ہے، اور اس میں ڈیجیٹل اکانومی کے دور میں دیکھا جائے گا کہ فیوچر آف ورک کیا ہے، یا جو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے اس میں جو برابر کی تقسیم نہیں ہوتی ہے ریسورسز کی، اس سے جو معیشت پر اثر پڑتا ہے وہ کہاں کہاں پڑتا ہے، عورتیں اور مارجنلائز گروپ کس طرح اس سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور اس گیپ کو جو کہ جینڈر سے یا ریس یا کلاس کے حوالے سے یا کسی بھی اور وجہ سے جو پیدا ہو رہا ہے مختلف لوگوں کی اور ملکوں کی اقتصادی حالات میں، اس کو دیکھا جا سکے، پرکھا جا سکے. اور جو گروئنگ اکانومیز ہیں جس میں ایشیا کو پتا ہے کہ بہت اس کا چرچا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی خصوصی نشستیں ہوں گی.
تو آپ کا انتخاب اس میں کیا گیا، تو آپ اس کانفرنس میں کیا پیش کریں گی؟
جی میں بھی ایک پینل کا حصہ ہوں جس کا کانفرنس کی جو تھیم ہے اس سے بالکل ہی براہ راست، ویسے تو ساری جو ٹیکنیکل نشستیں ہوتی ہیں ان کا تعلق ہے، لیکن جو میرا جو ہے پینل وہ ہے اسی موضوع پہ کہ گلوبل اکانومی میں، یعنی یہ جو عالمی طور پہ جو معیشت میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک تیزی سی بدلتی ہوئی دنیا میں، اس کے حوالے سے بات ہوگی. تو میری جو بات چیت ہوگی وہ پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہوگی، ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بھی ہوگی، اور اس پہ خصوصی توجہ چونکہ میرا کام جو ہے میں آپ کے سننے والوں کے لیے بتاتی چلوں کہ وہ سوشل انٹرپرینرشپ کے حوالے سے ہے، جس میں میں خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ کسی نہ کسی جسمانی یا کلچرل معذوری کا شکار ہیں اور مارجنلائز ہو جاتی ہیں، یا جو ٹرانس لوگ ہیں اگر وہ انٹرپرینرشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں یا وہ ہیں بھی، تو ان کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے پاکستان میں، ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے یا کتنی ہے، یعنی حالات کیسے ہیں اور ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اس سلسلے میں پاکستانی خواتین جو ہیں اور جو پاکستانی یوتھ جو ہے اس کی ابھی تک کیا کیا کوششیں ہیں یا ان کے کیا کیا ویژن ہے اور وہ کس طرح اپرچونیٹیز کی تلاش میں رہتے ہیں اور کن چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں, ان کو مواقع میں کیسے تبدیل کرتے ہیں.
تو اس کی آپ کی سلیکشن کی غالباً ایک وجہ تو یہی ہے نا کہ آپ نے ویمن سوشل انٹرپرینیورز پاکستان کو کی بنیاد رکھی ہے.
دو دہائیوں سے میں اس حوالے سے کام کر رہی ہوں اور میں پاکستان کی چند ان پہلے کے لوگوں میں سے ہوں جن کو اشوکا فیلوشپ ملا, جو کہ امریکہ سے ہی بل ریٹن صاحب نے جاری کیا تھا. دنیا بھر سے اشوکا فیلوز منتخب کیے جاتے ہیں کڑے کمپیٹیٹو پروسیس سے گزر کے. ان کو چینج میکرز کہا جاتا ہے, یعنی وہ دنیا میں ایک خوبصورت تبدیلی جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں, ٹرانسفارمیٹو چینج, یہ نہیں کہ ایک ظاہری طور پہ رسمی طور پہ بلکہ ایک سچ مچ کا چینج جس میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ اس کے معاشرے میں خوشگوار اثر دے سکیں, کسی سوشل پرابلم کا حل جو ہے وہ سامنے آتا ہے, جس میں سوشل انوویشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی.
ٹھیک ہے, اور آپ یہ توقع کر رہی ہیں کہ اس کانفرنس کے بعد جو کچھ آپ سیکھیں گی یا اس کانفرنس سے جو نئی باتیں سامنے آئیں گی وہ جب آپ واپس پاکستان جائیں گی تو ان کا فائدہ آپ کی اس آرگنائزیشن کو بھی ہوگا, اس کی ورکنگ بھی بہتر ہوگی اور پاکستان کے لیے اوور آل بھی آپ کی جو یہ کوششیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہتری لے کر.
میری آرگنائزیشن تو اتنی بڑی اسکیم میں, اتنی بڑی دنیا میں بہت چھوٹے سا فورم ہے. اصل تو یہ کہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں معلومات کو, آگہی کو اور انسپائریشن کو دوسرے فورمز کے ساتھ. تو جو میرا جو چیمبر ہے جو کہ ویمن سوشل انٹرپرینرز کا ہے, وہ اس کا ویژن اسٹیٹمنٹ ہی یہی ہے کہ کنیکٹنگ انسپریشن. تو ہم بہت سارے چیمبرز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس کے ساتھ جو کہ گاؤں کی سطح پر کام کرتے ہیں, جو لوکل آرٹیزانس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ملا کے چلتے ہیں. تو ٹیکنالوجی اور ٹریڈیشنل کام کا ایک ملاپ ہے. تو ہمیں بہت ایکسائٹمنٹ بھی ہے کہ پوری دنیا سے اتنے بڑے بڑے ماہر آ رہے ہیں, تو ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے اور کچھ اپنے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے.
تو یہ بتائیے ڈاکٹر رخشندہ پروین صاحبہ کہ اس وقت پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کا سماجی کاروباروں میں کیا دائرہ بڑھ رہا ہے, کن کن شعبوں میں جو خواتین ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کاروبار کرنے کے لیے, خاص طور پر سماجی فلاحی بھی جس میں پوشیدہ ہو.
دیکھیے, خواتین جو ہے نا وہ ہمیشہ سے کام کرتی آئی ہیں. پاکستان کی ایک جو پکچر دنیا کے سامنے آتی ہے شاید اس کے برعکس لگتی ہے, کیونکہ جو اعداد و شمار ہیں وہ اتنے حوصلہ افزا نہیں ہوتے, یا جو جینڈر انیکوالٹی انڈیکس ہے اس میں ہماری پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے, بلکہ کافی زیادہ تشویشناک ہے. ہوتا یہ کہ خواتین تو کام کر رہی ہیں لیکن وہ اکنالج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو لیبر فورس کے جو سروس ہوتے ہیں اس میں ان کا پرسنٹیج بڑا کم نظر آتا ہے. جو کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو ان کا اتنا موقع نہیں ملتا, اور بہت ساری خواتین جو کہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں اس کو اس کے مواقع نہیں ملتے. تو یہ صورتحال جو ہے اس کو اب جو زمانہ ہے اس میں بہت اچھا یہ پہلو ہے کہ مسائل تو ہیں لیکن ان مسائل کی مسلسل نشاندہی ہو رہی ہے, یعنی ہم ڈینائل سے نکل آئے ہیں اور بار بار اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ہماری نئی نسل میں خاص طور پہ ایسے گروپس سامنے آ رہے ہیں جو بہت زبردست طریقے سے ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں آگے آ رہے ہیں اور نان ٹریڈیشنل سیکٹرز میں بھی آگے آ رہے ہیں. چونکہ پہلے تو ایک یہی ہوتا تھا نا, سلائی مشینیں دے دی اور کھانا پکانا جو کہ بری بات نہیں ہے, لیکن اب جو ان کو سمجھا جاتا تھا کہہ رہے ارے ان شعبوں میں خواتین کیا کریں گی, آئی ٹی ہے اور ٹیکنالوجی کی مختلف جہتیں ہیں یا ایڈونچر اسپورٹس ہے, تو وہاں سے بھی جو ہے نا ہمیں ایسی خوشگوار مثالیں ملتی ہیں. اور پھر اس کو جب آپ انٹرپرینرشپ کے ماڈل سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ سوشل انٹرپرینرشپ ہی اپنا ایک بزنس ماڈل کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے. کمرشل اینگل تو ایک ہوتا ہے ہر طرح کے اس طرح کے کاموں میں, لیکن وہ ایک بہت اچھا ہے کہ خواتین میں یہ شعور جو ہے پوری طرح بیدار ہو رہا ہے کہ جب تک وہ معاشی طور پہ امپاور نہیں ہوں گی, با اختیار نہیں ہوں گی, ان کے لیے دوسری طرح کی جو امپاورمنٹ ہے چاہے وہ پالیٹکس میں ہو, چاہے وہ سماج میں ہو, چاہے وہ لیگل بیٹلز میں جب جاتی ہیں وہاں پر ہو, تو وہ بہت مشکل ہوگی. تو اسی لیے وہ اپنا اپنا جو بٹوا جس میں کچھ پیسے بھی ہوں وہ بڑا ضروری ہے سب کے لیے, سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ ہو ہی نہیں اور
اچھا اور
ہاں
اور
تو
ایک اور
بالکل
جو نیا
دیکھتی
ٹرینڈ
رہیں کسی اور کی طرف.
رخشندہ ڈاکٹر رخشندہ صاحبہ ایک اور جو نیا ٹرینڈ میں دیکھ رہی ہوں بلکہ آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ مختلف شعبوں کے جو لوگ ہیں مثلا کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے وہ اپنے شعبوں میں جانے کی بجائے ٹیکنالوجی کے بزنس کو شروع کر رہے ہیں. آپ بھی ایک فزیشن تھیں اور آپ نے بھی اس لائن کو بدل کر اب ہاں تو یہ کیا ہے؟
بڑی اچھی وہ بات کی. اس میں میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہی لیکن تھوڑا سا اضافہ کر رہی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے شعبوں کو چھوڑ چکے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کی تو ڈاکٹری, تو میں بتاتی ہوں کہ شاید آپ ڈاکٹرز کو یہ سمجھتے ہیں. اچھا وہ ایک الگ پہلو ہے کہ کتنی ملازمتوں کے مواقع ہوتے ہیں, کھپت اس پہ آپ کوئی اور علیحدہ پروگرام کیجیے گا. لیکن جو ٹیکنالوجی والی بات ہے وہ سب کو کنیکٹ کر رہی ہے. بہت مشہور جو ہے ماں فیڈریشن نے کہا تھا کہ بھائی پوری جو دنیا جو ہے نا اس کو سافٹ ویئر نے کھا لیا ہے, سافٹ ویئر ایٹنگ یو نو. اور اب جو ہے جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ رہا ہے تو شاید وہ سافٹ ویئر کو بھی لے لے. تو انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, فنون لطیفہ کے لوگ ہیں, وہ سب ٹیکنالوجی کو اپنے ہی پیشے کے بڑھاؤ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈاکٹرز نے ایسی ایسی جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ایسی ایسی سوشل انٹرپرینرشپ انیشیٹیوز لیے ہیں جس سے بہت زیادہ سماج کا بھلا ہوا. اور پاکستان میں بھی کئی ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے بین الاقوامی طور پہ ایوارڈز جو ہیں وہ جیتے. کیونکہ میں اسٹارٹ اپس کی مینٹرنگ بھی کرتی رہی تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا تاثر بالکل صحیح نہیں ہے کہ سب لوگ چھوڑ کے نہیں آ رہے, بلکہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ اپنا
ساتھ
رہے.
لیکن
اپنے
لیکن
اپنے شعبے میں اس سے آگے جانے کی.
ہاں لیکن ایک اور
ٹیکنالوجی از اے ٹول.
ٹھیک ہے, لیکن ایک اور چیز جو میں ایڈ کروں گی کہ ٹیکنالوجی یہ بھی کوئی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو خواتین ڈاکٹرز ہیں وہ شادی کے بعد یا اپنی دوسری مصروفیات کے بعد ڈاکٹری کا پیشہ بھی چھوڑ دیتی ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. تو ٹیکنالوجی جو ہے
دیکھیں آپ کیا آپ کہیں گے کہ میں بالکل آپ کی بات کو ٹال نہیں رہی لیکن اس پہ پروگرامز ہونے چاہیے. کیونکہ یہ میں بہت مہینوں سے یہ کوئی ایک ریسرچ کا حوالہ سن رہی ہوں,
اسی پر ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں. بالکل میں ایک پروگرام کروں گی.
اور جہیز کے حوالے سے جو آپ بھی پاکستان کی معاشرتی رویوں کو سمجھتی ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن میں صرف ایک فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ سوچ رہی ہوں کہ کتنے مرد ہیں, چونکہ میں اتنی اسٹارٹ اپس کی مینٹرنگ کرتی ہوں, جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, جو انجینئر ہوتے ہیں اور مڑ کے بھی وہ ان شعبوں کی طرف نہیں جاتے. تو کبھی ان کے بارے میں ریسرچ نہیں آئی کہ بھائی انہوں نے شادی کی یا نہیں کیا اور اس کے بعد اب وہ انجینئر نہیں رہے یا میڈیکل ڈاکٹر نہیں رہے یا ایجوکیشن
نہیں. بڑے اچھے, بڑا اچھا پوائنٹ ڈاکٹر ہوشندہ آپ نے, بڑے اچھے پوائنٹ.
خواتین کو یہ تانا نہ دیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ اس کے علاوہ انہوں نے اس حالت میں اور ان حالات میں بھی پیٹریارکی سے لڑتے ہوئے اتنے زیادہ کام کیے کہ میڈیکل کی ڈگری بھی لی,
ڈگری
شادی بھی کی, گول گول روٹیاں بھی پکا رہی ہیں ابھی تک, خواتین پکا رہی ہیں بغیر کٹر کے.
اچھا
ان کو داد دیجیے اور سرائیے کہ وہ پھر بھی اب آن لائن بزنس بہت کر رہی ہیں.
بالکل. اور میں جو میں جس چیز کی طرف ڈاکٹر رخشندہ اپنے سننے والوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ چلیے یہ بڑی بات ہے کہ خواتین ڈاکٹرز جو ضائع ہو جاتی ہیں یا ہو رہی ہیں ان پر اب توجہ اس بہانے ہی صحیح چلو تانا دینے کے حوالے سے بھی توجہ اس لیے مرکوز ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اب ایک ادارہ قائم ہوا ہے ڈاؤ یونیورسٹی جو ہے ہیلتھ سائنسز کی, اس نے اور ایک پرائیویٹ ادارے نے اب یہ کوشش شروع کی ہے کہ دنیا بھر میں جو لگ بھگ ہزاروں ڈاکٹرز خواتین بیٹھی ہیں اپنے گھروں میں اور کوئی اپنا پروفیشن نہیں کر رہی, ان کو دوبارہ سے وہ پروفیشن میں لا رہے ہیں آن لائن.
کہا نا کہ ڈاکٹرز آن لائن ہے نا, جو کہ ٹیکنالوجی کا یہی
جی
فائدہ
ای ڈاکٹر
اسکائپ کال اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی
تو یہ بھی
جو ہے پالش کر سکتے ہیں اپنی میڈیکل سکلز اور آپ کسی پیشنٹ کی یا کمیونٹیز کی جن کو صرف پریونٹیو کیئر کی ضرورت ہے آپ مدد کر سکتے.
تو وہ اب کوشش جاری ہے اور امید ہے اور ان کی کوشش ہے کہ اور اس طرح وہ جو اربوں ڈالر جو ان کی ان ڈاکٹرز خواتین پر خرچ ہوتے تھے گورنمنٹ کے, وہ اب وہ مین اسٹریم میں واپس لا کر ان اربوں ڈالرز کو پاکستان میں واپس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ اس پر لگی ہوئی ہے.
اس کے علاوہ بھی یہ اٹمپٹس بہت پہلے بھی ہوئی اور اب اس کا میگنیچیوڈ بڑھا ہے اور یہ اچھے ایسے کئی اضافوں کی ضرورت ہے, اور نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ حضرات کے لیے بھی, اور نہ صرف میڈیسن کے شعبے میں بلکہ اور شعبہ جات میں بھی. چونکہ میڈیسن ایک ایسا فیلڈ ہے जिसमें आपको प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत होती है। तो एक हद तक तो ये है, लेकिन उसके अलावा मैं फिर भी समझती हूँ कि खवातीन को घर से बाहर निकलना चाहिए अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, क्योंकि आप सिर्फ वर्चुअल स्पेस में जो है बहुत कुछ नहीं सीख सकते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन और उसके मुख्तलिफ जो एलाइड स्पेशलिटीज हैं बहुत, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा जो है प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो कि हॉस्पिटल्स में और रियल पेशेंट्स के साथ आपको काम करके ही होती है।
उनको मौका
तक सब कुछ नहीं है, जितना कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस में हो सकता है वो जरूर होना चाहिए, और माशाल्लाह पाकिस्तान ने ये काम शुरू
कर दिया। बेहद शुक्रिया डॉक्टर रक्षंदा परवीन साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम आपकी दुनिया के लिए वक्त निकाला।
आपका शुक्रिया,
आपका शुक्रिया अदा करते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें कि इस वक्त हम आपसे जो गुफ्तगू और मुलाकात करवा रहे थे वो पाकिस्तान की वीमेन सोशल एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान की फाउंडर डॉक्टर रक्षंदा परवीन थी, जो वाशिंगटन डीसी में बैनुल अक़वामी माहिरीन के एक फोरम की एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान से मुंतखब हुई हैं, और इस बारे में उन्होंने गुफ्तगू की। उनका शुक्रिया अदा करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के साथ।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
और अब आपकी दुनिया में आपकी मुलाकात कराएंगे फिक्र फन में, पाकिस्तान में फिल्मों के मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नदीम बेग से, और ये मुलाकात कराएंगी सादिया ज़ेब रांझा।
फिक्र फन में आज आप बातचीत सुनेंगे टेलीविजन और फिल्म के मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर नदीम बेग की, जिनकी हिदायतकारी में बनी फिल्मों जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी और जवानी फिर नहीं आनी 2 ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। इस लाइन को उन्होंने कब ज्वाइन किया और सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था, नदीम बेग ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया।
मुझे याद है, जो कि लोगों को भी याद होगा शायद, वो फैमिली फ्रंट था, विच वॉज अ कॉमेडी। उसके बाद लेट नाइट शो विद बेगम नवाजिश अली मैंने आज टीवी से किया, जब मैंने आज टीवी ज्वाइन किया। उसके बाद डॉली की आएगी बारात, ताके की आएगी बारात और पूरी बारात सीरीज वो किया, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हुमायूं सईद। वहां से फिर मैंने एक पहला सीरियल किया प्यारे अफजल, आनी फिर नहीं आनी का वक्त आया, फिर पंजाब नहीं जाऊंगी, फिर जवानी फिर नहीं आनी 2, एंड देन दिल लगी। तीनों फिल्में जो हैं, जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी और जवानी फिर नहीं आनी 2, वो पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रोसर हैं अपने वक्त की।
उनकी हिदायतकारी में बनी फिल्मों और ड्रामों में मजाक का एक लतीफ पहलू नजर आता है, क्या ये उनकी शख्सियत का खासा है? वो कहते हैं,
मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है या नहीं, लेकिन मुझे अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की पहचान है, और मुझे लगता है कि जो चीज मजाक के दायरे में आती है, चाहे वो ड्रामा हो या फिल्म हो, वो करते हुए मैं बहुत खुद भी इंजॉय करता हूँ और बहुत पैशन से करता हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली एंजॉय डूइंग।
कहा जाता है कि नदीम बेग अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में हुमायूं सईद को जहन में रखकर किरदार लिखवाते हैं, क्या वाकई ऐसा है?
अभी तक जितनी चीजें हुमायूं के साथ की हैं वो सब ऐसी हैं जो कि हुमायूं को जहन में रख के डिजाइन की थी, लेकिन प्यारे अफजल जब किया था तो वो खलील साहब बजिब थे कि हुमायूं वो रोल करें। मुझे लगता था कि वो हुमायूं का रोल नहीं है, जिसमें हुमायूं ने मुझसे एग्री किया और हमने हमजा अली अब्बासी को कास्ट किया, और जिसपे खलील साहब खुश नहीं थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट कि ही इज बेटर फिट फॉर दिस रोल, एंड इवेंचुअली यही साबित हुआ कि वो बहुत अच्छा लगा उस रोल के अंदर।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए नदीम बेग ने बताया,
देखें अच्छी बुरी फिल्म तो हर दौर में बनती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। पाकिस्तानी फिल्म ने पाकिस्तान में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत अच्छा बिजनेस किया है। कि जब पंजाब नहीं जाऊंगी लगी इंटरनेशनली, तो पंजाब नहीं जाऊंगी पाकिस्तान में ही एक ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई और ऑल टाइम ग्रॉसर साबित नहीं हुई, इसने यूके में जो बिजनेस किया वो किसी भी बड़ी इंडियन फिल्म के मुकाबले का बिजनेस था। इसका मतलब है कि ये वो फिल्म है कि अगर क्वालिटी अच्छी है फिल्म की, कहानी ठीक है, लोग इस तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, तो वो फिल्म कहीं पे भी लोगों को सिनेमा तक लेकर आएगी। तो पाकिस्तानी फिल्म का बहुत ब्राइट है फ्यूचर इन पाकिस्तान और इंटरनेशनली ऑल्सो।
आपने बातचीत सुनी पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर नदीम बेग की।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
जी, कराची में तकसीम से कबल कायम करदा ईरानी कैफे अब चंद ही रह गए हैं, लेकिन अपने जायके और तारीखी हैसियत की वजह से वो आज भी अहम मकाम रखते हैं। गुजरते वक्त के साथ इन रेस्तरानों ने अपनी तजीनों आराइश में तो कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन अब इनके खानों में ईरानी खानों के साथ साथ दूसरे खाने भी शामिल हो चुके हैं। सिद्रा डार की रिपोर्ट सुनिए और इस बारे में मजीद तफसीलात जानिए।
मुस्लिम हाउसिंग सर्विसेज बेघर लोगों के तनासुब से अमेरिका के तीसरे बड़े शहर में काम कर रही है। नाम से धोखा मत खाइए, क्योंकि इसके दरवाजे तमाम मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों के लिए खुले हैं। इनका मकसद किसी गरीब और बेघर खातून की मदद करना है, ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके। ये अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती।
ये इथियोपिया से आई हैं। ये अपने मुल्क में जारी जंग से भागकर यहाँ अमेरिका आई हैं, लेकिन इनके पास नौकरी ना होने की वजह से ये बेघर होने के बहुत करीब थीं। इन्हें सियाटल में रहना पसंद है, इसलिए ये यहाँ आई, लेकिन चूंकि यहाँ घरों का किराया ज्यादा है और इनके माली वसाइल इतने नहीं, इन्होंने अपनी बिरादरी से मुस्लिम हाउसिंग के बारे में सुना, इसीलिए वो मदद के लिए यहाँ आई।
इस तंजीम के अहलकार 6 से ज्यादा अफ्रीकी जबानों के अलावा अरबी और उर्दू भी बोल सकते हैं। तंजीम के डायरेक्टर रिजवान रिजवी का कहना है कि उनका मकसद लोगों को सिर्फ सड़कों से उठाना नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया में दोबारा सूदमंद किरदार अदा करने के लिए काबिल बनाना है।
हम कोई ऐसा मालिक मकान ढूंढते हैं जो उन्हें घर में रहने दे, या फिर आधा किराया ले, या फिर किराया बिल्कुल ही ना ले। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा कमाने का कोई भी जरिया ना हो, जिनके पास फर्नीचर नहीं होता, उन्हें वो भी मुहैया किया जाता है। फिर हम यकीनी बनाते हैं उनके बच्चे स्कूल जाएं। इसके बाद हम उनके वालिदैन के लिए नौकरी तलाश करते हैं, ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। हमारा मकसद ये नहीं कि वो हम पर इन्हिसार करें, बल्कि ये है कि वो अपनी जिंदगी दोबारा ट्रैक पर लाने के काबिल हो जाएं।
इथियोपिया से आने वाली ये खातून अभी आरजी घर में रहती हैं। नौकरी तलाश करने में भी उनकी मदद की जा रही है।
कुछ लोगों को चंद माह, तो कुछ को कई माह, और कई को एक साल से ज्यादा भी मदद दरकार होती है। चंद केसेस पेचीदा होते हैं, इसीलिए हर केस का हम एक मैनेजर तैनात करते हैं। घर तलाश करने, बच्चों को स्कूलों में भेजने और नौकरी के मामले में मैनेजर्स उनके साथ काम करते हैं।
2017 में मुस्लिम हाउसिंग सर्विसेज ने 1000 से ज्यादा लोगों की मदद की। सिएटल में 12,000 बेघरों के लिए शायद ये काफी नहीं, मगर इन सर्विसेज से फायदा उठाने वालों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। वल्दिया बारापुत्री के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जी, सिद्रा डार की रिपोर्ट आज हम आपको नहीं सुनवा सक रहे, और हम कोशिश करते हैं कि इसको सुनवा दें, लेकिन इस वक्त हम आपको जो हमने अभी रिपोर्ट सुनवाई उसकी तफसील बता दें कि अमेरिका में जो बेघर लोगों के तनासुब से तीसरे बड़े शहर सियाटल में मुस्लिम हाउसिंग सर्विस काम कर रही है, जिसके दरवाजे तमाम मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों के लिए खुले हैं। इनका मकसद गरीब और बेघर खवातीन की मदद करना है, ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सकें। और इरम अब्बासी की रिपोर्ट थी जो आपने अभी सुनी, और अब हम अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये है अमेरिका में डांस थेरेपी के बारे में, और ये रिपोर्ट तैयार की है असफर इमाम ने, तो आइए सुनते हैं।
दर्द व गम और मायूसी से दूर साहिलों पर महव रक्स, लॉस एंजलिस डांस मूवमेंट की थेरापिस्ट जूलिया विशन प्लस की मरीजों के जहनी दबाव और इनके इस्तराब को कम करने में मदद देती हैं, और सिखाती हैं कि किस तरह वो अपनी जिंदगी में सुकून पैदा कर सकते हैं। जूलिया विशन प्लस की कहती हैं कि हर एक कदम से एक मकसद हासिल होता है। जब हेडफोन पर आप मौसीकी सुनती हैं, डांस करती हैं, तो जज्बात का इजहार होता है, जहनी दबाव कम होती है और इस्तराब पर काबू पाया जाता है। डांस मूवमेंट थेरापिस्ट जूलिया वेशन पॉल्स की कहती हैं,
My father died unexpectedly 9 years ago, and I realized dancing helped me deal with my emotions.
वो कह रही हैं कि मेरे वालिद 9 वर्ष पहले अचानक इंतकाल कर गए, और जिसके बाद मुझे इदराक हुआ कि मैं डांस की मदद से अपने इस गम का सामना कर सकती हूँ। इसी डांसिंग की मदद से मैं इस काबिल हुई कि खुद को बेहतर तौर पर समझ सकूं। जो शौकिया शुरू किया गया था वो पेशा बन गया। जूलिया ने डांस मूवमेंट थेरापी का पेशा अपनाया, क्लिनिकल मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की डिग्री ली और खुद को आर्ट थेरापी और डांस मूवमेंट के लिए वक्फ कर दिया। इसने बड़ी एहतियात से कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में वेनिस बीच के बिल्कुल करीब क्लासरूम मुंतखब किया। जूलिया वेशन पॉलिस की कहती है, वो कह रही हैं कि हमने मुताला किया कि जिस्म और जज्बात के दरमियान बहुत मजबूत ताल्लुक है। हमने सीखा कि मौसीकी और रक्स से किस तरह जहनी दबाव पर काबू पाया जा सकता है और बचपन के सदमे से किस तरह बाहर निकला जा सकता है। जब हम डांस करते हैं तो दरअसल एक कहानी बयान कर रहे होते हैं, بعض اوقات ان کہانیوں کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہر سوموار کو درجنوں بعض اوقات سینکڑوں لوگ بیچ پر آتے ہیں اور اپنے ہیڈ فون کے ذریعے موسیقی بجاتے ہیں اور ڈانس تھراپی کی مشقیں کرتے ہیں. کلاس کی فیس صرف $20 ہے, لیکن اگر کوئی نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں. ویشن پالیس کی کہتی ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسے یہاں آنا چاہیے تو اسے ضرور آنا چاہیے. ایک ڈی جے موسیقی چلاتا ہے جو لوگ اسے ہیڈ فون پر سن سکتے ہیں. تھراپسٹ وہ لمحہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جس میں لوگ رقص کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور بیچ پر ہی اپنا درد چھوڑ آتے ہیں. ڈانس تھراپی میں شامل کرسٹینا ویبر کہتی ہیں,
I feel free. I feel open. I feel as though,
وہ کہتی ہیں کہ میں خود کو آزاد محسوس کرتی ہوں, کھلا محسوس کرتی ہوں. محسوس کرتی ہوں کہ ذہنی دباؤ جو انسان ہونے کے ناطے مجھ میں موجود ہے وہ صاف ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ احساس علامتی ہے. بعض اوقات لوگ جذباتی صورتحال سے نکل کر سکون پاتے ہوئے رونے شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں آپ آ سکتے ہیں اور ہر چیز محسوس کر سکتے ہیں. ڈانس تھراپی کے ایک اور شریک ایگری کہتی ہیں,
Nobody's around me and I'm just dancing. I'm just in the
وہ کہہ رہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں, جیسے میرے گرد کوئی نہیں ہے اور میں صرف ڈانس کر رہی ہوں. میں سمندر کی گہرائیوں میں ہوں. تماشائیوں کو لگتا ہوگا کہ بیچ پر موسیقی کے بغیر یہ ڈانس کلب ہے, لیکن مقامی لوگ اس کے عادی ہیں. الیکٹرک وائلنسٹ اور ڈی جے ڈیو کیم کہتے ہیں,
3 years ago I had a ischemic stroke, a blood clot in my brain, and
وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال پہلے مجھے اسکیمک اسٹروک ہوا تھا. دماغ میں کلاؤڈ بن گیا تھا جس سے میرے جسم کا بائیں حصہ مفلوج ہو گیا تھا. اس لیے مجھے اپنے جسم کو دماغ سے منسلک کرنے کے لیے بہت سخت محنت کرنا پڑی, اور جب ایک بار میں نے یہ کر لیا تو میں بحالی کے قابل ہو گیا. ویشن پالس کی بھی میوزک تھراپی کلاسیں لیتی ہیں. وہ کہتی ہیں اس سے بزرگوں کو تنہائی کے احساس سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے. جولیا ویشن پالس کی کہتی ہیں,
Dancing works no matter what mood you're in. People may say,
وہ کہہ رہی ہے کہ رقص صرف شادی بیاہ کے لیے نہیں ہے, یہ رقص آپ کے موڈ کے مطابق کام کرتا ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موسیقی میں ایسا محسوس نہیں کرتے, لیکن بالکل اسی وقت آپ کو چاہیے کہ آپ ڈانس شروع کریں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب کراچی میں ایرانی کیفوں کے بارے میں سدرا ڈار کی رپورٹ.
کراچی میں تقسیم سے قبل قائم کردہ ایرانی ریسٹوران اور چائے خانے اب گنتی کے ہی رہ گئے ہیں. خیر آباد ٹی شاپ 1932 سے قائم ہے اور عباس علی سے چلانے والوں کی چوتھی نسل میں سے ہیں.
ہمارا پردادا جو تھا 1932 میں لے لیا, ایک چھوٹا سا ہوٹل ایران سے انڈیا پاکستان ایک تھا, وہ تاجری کرتا تھا, سامان لاتا تھا لے جاتا تھا. انہوں نے ایک چھوٹا سا جگہ لے لیا, صرف چائے بیچتا تھا, اونلی ٹی. اس نام سے بھی خیر آباد ٹی شاپ رکھا ہے. ہمارا آلریڈی وہاں کے گاؤں کے نام ہے خیر آباد. تقسیم کے بعد تقریباً ہزارہ ہوٹل تھا, تقریباً 400-500 بیکری تھا, اونلی فار ایرانی. مگر رفتہ رفتہ آج کل چند رہ گیا, میں سمجھتا ہوں 10-15 ہوٹل رہ گیا, 8-10 بیکری رہ گیا. یا کہ اولڈ لوگ جو تھا ہوتو گیا, نیا جنریشن اس میں نہیں آیا ہے, بہت مشکل کام ہے.
گزرتے وقت کے ساتھ ہر کسی نے جدت کو اپنایا, لیکن ان ایرانی ریسٹورانٹس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی تزئین و آرائش آج بھی پرانی ہے, جو اس کی تاریخ کو اجاگر کرتی ہے.
میں بھی چینجز لام تو فرق کیا ہے, ہمارا ایک دوسرے میں فرق کیا ہے. برابر پرانے جگہ جو ہے دیکھو, تو گورنمنٹ بھی سنبھال کے رکھتا ہے. بتائیں نہیں نہیں,
ان ایرانی کیفوں میں آنے والے یہاں کے ذائقے اور ماحول سے کافی مطمئن نظر آتے ہیں.
کہ اگر کوئی خاتون اکیلے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیں تو بہت کمفرٹیبلی کھانا کھا سکتی ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ان کو یہ نہیں لگتا کہ جی میں گھر سے باہر کھانا کھا رہی ہوں. مطلب ایسا ماحول ہے جیسے گھر جیسا ہی ماحول ہے. مجھے جو ان کی خاص ڈش جو بہت پسند ہے نا, وہ مجھے ان کی ہے خپیسانی ڈش, سلطانی ڈش, جو ایران کی ہیں, خاص ڈشز ہیں یہ ایران کی جو یہاں پہ بنتی ہیں.
ایرانی کھانوں کے ساتھ اب مینیو میں پاکستانی اور دیگر کھانے بھی شامل ہیں. اس کی وجہ عباس علی کچھ یوں بتاتے ہیں.
اچھا تیل, اچھا مسالہ. کوشش کرتا ہوں کہ جو ایرانی کے نام پہ آتے دکان میں بدنامی نہ ہو. یہ ہمارا دادا پردادا کا نصیحت ہے, قیمت لے لو مگر مال بھی دے دو. فارینر آتا ہے میرے پاس, یعنی کہ یہ مرچی مسالہ نہیں کھاتا ہے تو جان بوجھ کے رکھتے ہیں. کوئی فارینر آ گیا, چائنیز آ گیا, ایرانی آ گیا, کوئی مسالہ پسند کرنے والا نہیں ہے تو بغیر مسالہ کھاؤ. جو پاکستانی آتا تو پاکستانی ویلکم.
شہر میں قائم یہ ایرانی کیفے جہاں آج بھی مقبول ہیں, وہیں کے اس شہر کی تاریخ کا حصہ بھی بن چکے ہیں. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
रिपोर्ट सिद्रा डार की, जो पाकिस्तान में बल्कि कराची में ईरानी कैफों के बारे में। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम आपकी दुनिया ख़त्म होता है। हमारे साथ प्रोड्यूसर थी चैनल नफीस, और हमने आज गुफ्तगू की पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों को टेक्नोलॉजी के शोबे में रोज़गार की तरबियत देने वाले एक इदारे दुरशल की, जिस पर बात की दुरशल के प्रोग्राम मैनेजर जाहिद नवाज़ ने। और इसके बाद हमने वाशिंगटन डीसी में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर पर बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी माहिरीन के एक फोरम के कॉन्फ्रेंस की बात की, डॉक्टर रखशंदा परवीन ने उस पर बात की। कराची में ईरानी कैफे पर एक रिपोर्ट आपने सुनी, और एक रिपोर्ट अमेरिका में मुस्लिम हाउसेस पर सुनी, और अमेरिका में डांस थेरेपी पर भी तो हमने आपको कुछ सुनवाया। तो इन सब के साथ ही अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। यासीन जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।